السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، من تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة البقرة آیات 184 و 185. ترجمہ: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، پر جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو، اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. بس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اس آیت کریمہ میں جو یہ اعلان ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے، یہ صرف قرآن کریم کے کتاب میں اعلان ہے، اس سے علاوہ اور دنیا کی کسی کتاب میں یہ ذکر نہیں. روزے لازماً ہر قوم میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی رنگ کے روزے رکھے جاتے رہے ہیں، اور انہوں نے کبھی کسی دوسرے مذہب کی بات نہیں کی کہ فلاں مذہب میں بھی روزے ہیں. تو قرآن کریم کے عالمی ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت صرف اسی بات میں ملتا ہے کہ قرآن کریم میں ہر دوسرے مذہب کی بات چڑھی ہے، اور ہر مذہب کے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہاں روزے کا کوئی نہ کوئی طریق جاری تھا. اب ہندوؤں کو بظاہر مشرک تو سمجھتے ہیں، لیکن ان کا آغاز توحید ہی سے ہوا تھا. ان میں بھی روزوں کی ایک شکل ہے. بدھسٹ خدا کے منکر کہلاتے ہیں، اور ان میں بھی روزوں کی شکل ہے. کوئی ایک بھی مذہب دنیا میں ایسا نہیں جہاں روزے کی کوئی نہ کوئی صورت نہ پائی جاتی ہو. بس اللہ تعالیٰ کے اس کلام مجید کی یہ قدیم شان خوبی ہے کہ لازماً عالمی کتاب ہے، ورنہ کسی دوسرے مذہب کی کتاب نے دوسرے مذاہب کے روزوں وغیرہ کا ذکر تک نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہیں، مگر روزہ میرے لیے ہے، اور میں خود اس کی جزا بنوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ ڈھال ہے، پس تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ بیہودہ باتیں کرے، نہ شور شرابہ، اور اگر کوئی اسے گالی دے لڑے جھگڑے تو چاہیے کہ وہ کہے میں تو روزہ دار ہوں. روزہ دار ہوتے ہوئے بھی اگر بیہودہ باتیں کرنی ہیں تو وہ صرف بھوک ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ روزے میں بہت احتیاط چاہیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کوئی غصے کا اظہار نہ کرے، اگر کوئی لڑائی کی بات کرے تو کہے میں روزہ دار ہوں، میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرد محسوس کرتا ہے، اول جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا. اب یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو تو پسند، حقیقت میں تو خدا تعالیٰ کو کوئی خوشبو ایسے نہیں آتی، ہر خوشبو آتی ہے، لیکن یہ جو فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ خوشبودار لگتی ہے، اس سے مسلمان روزہ داروں کو دل بڑھانے والی بات ہے. ان کو منہ میں بو آتی ہوگی، خود بھی گھبراہٹ ہوتی ہوگی، تو ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا دل خوش رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری یہ بو پسند ہے، اس سے مومنوں کا حوصلہ بڑھتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال اور آگ سے بچانے والا ایک حسن حسین ہے. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں. اب یہ بھی ایک تمثیل ہے، ورنہ حقیقت میں جنت میں تو کوئی دروازے نہیں ہیں، لیکن تمثیل کے طور پر لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جنت میں ایک راہ ایسی ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے، اور اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو ہی اس راہ سے جنت میں داخل کرے گا. قیامت کے دن روزہ دار اس سے داخل ہوں گے اور ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے گا. پوچھا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں، تو کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی اس سے جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ باقی روزہ دار جو دوسرے مذاہب کے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. ان کے لیے قرآن کریم میں شرط یہی ہے کہ اگر وہ یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو اور حساب کتاب کا ان کو یقین ہے، تو ان کے لیے رستہ کھلا ہے جنت کا، تو مجھے یقین ہے کہ ان کے روزے بھی خدا کے ہاں مقبول ٹھہریں گے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا تیرے لیے روزہ ہے، بس روزہ کا بدل نہیں، یہ فرمایا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز میں زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اور اس میں بہت بڑی حکمت کی بات بیان فرمائی گئی ہے کہ ہر چیز میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے تو جسم کی بھی تو ایک زکوٰۃ ہونی چاہیے. وہ خدا کی خاطر انسان ان چیزوں سے روکے جن سے وہ روکتا ہے، اور وہ چیزیں استعمال کرے جن کی وہ اجازت دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جسم کی طرف سے زکوٰۃ مل رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ تو وہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں کہ ان کو روزوں سے صرف پیاس ملتی ہے، اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ہیں کہ ان کو قیام سے صرف بیداری ملتی ہے. اور جو اصل مقصد ہے روزے کا اور قیام کا وہ پورا نہیں کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب دیکھ لیں آج کل مسلمان علماء کا کیا حال ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ان کا مقابلہ جھوٹ میں کر سکے، بلکہ یقین نہیں کر سکتا. اور اس کے باوجود روزے دار بھی ہیں. حیرت انگیز ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نصیحت فرمائی تھی اگر تم جھوٹ بولو گے تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رمضان شریف کے مہینے کی بڑی بھاری تعلیم یہ ہے جو خلیفہ المسیح اول کی تحریر ہے کہ کیسے ہی شدید ضرورتیں کیوں نہ ہوں مگر خدا کا ماننے والا خدا ہی کی رضا مندی کے لیے ان سب پر پانی پھیر دیتا ہے اور ان کی پرواہ نہیں کرتا. قرآن شریف روزے کی حقیقت اور فلسفی کی طرف خود اشارہ فرماتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ تمہارے لیے اس واسطے ہے کہ تقویٰ سیکھنے کی تم کو عادت پڑ جائے. ایک روزہ دار خدا کے لیے ان تمام چیزوں کو ایک طرف ایک وقت ترک کر دیتا ہے ان کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور ان کے کھانے پینے کی اجازت دی ہے صرف اس لیے کہ اس وقت میرے مولا کی اجازت نہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر وہی شخص ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جن کی شریعت نے مطلق اجازت نہیں دی اور وہ حرام کھاوے پیوے اور بدکاری میں شہوت کو پورا کرے. اب یہ امر واقعہ ہے کہ لوگ جیسا بھی ہو رمضان ایک کڑوے گھونٹ کی طرح پورا کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ انہیں برائیوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں جن سے رکنے کی رمضان نے تربیت دی تھی. حضرت خلیفہ المسیح اول مزید لکھتے ہیں سب کے بعد تقویٰ کی وہ راہ ہے جس کا نام روزہ ہے. اس میں انسان شخصی اور نوعی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک وقت معین تک چھوڑتا ہے. اب دیکھ لو کہ جب ضروری چیزوں کو ایک وقت تک کرتا ہے تو غیر ضروری کو استعمال کیوں کرے گا. روزے کی غرض اور غایت یہی ہے کہ غیر ضروری چیزوں میں اللہ کو ناراض نہ کرے. اس لیے فرمایا لعلکم تتقون. حضرت اول کی ایک اور تحریر ہے فدیۃ طعام مسکین. وہ ایک مسکین کا کھانا بطور صدقہ دیں. یہ صدقۃ الفطر کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ تعامل سے ثابت ہے کہ ہر روزہ دار نماز عید سے پہلے ایک مسکین کا کھانا صدقہ دیتا ہے. اور میرا اپنا طرز پسندیدہ جو آثار سلف کے مطابق ہے یہ ہے کہ خود روزہ رکھا اور اپنی روٹی کسی غریب کو کھلا دیے. یہ تو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے مگر رمضان کا میں عید سے پہلے صدقہ فطر دینے کا رواج ہے اور یہ ضروری ہے. بس جتنے بھی اس دفعہ بھی رمضان سے آپ پہلے امام صاحب اعلان کر دیں گے کہ کتنا صدقہ فطر یعنی کتنا فطرانہ مقرر ہے وہ اس فطرانے کے مطابق ہر شخص کے لیے فرض ہے کہ وہ رمضان ختم ہونے سے پہلے وہ ادا کر دے تاکہ پھر وہ غربا کی طرف چلایا جا سکے. پھر فرماتے ہیں جو لوگ طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں. فدیہ تو طعام و مسکین میں یہ عربی قاعدے کے مطابق یہ بھی بترجمہ ہو سکتا ہے کہ الذین یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں. اور یہ بھی عربی سے ثابت ہے کہ یطیقونہ نفی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے. پس جن لوگوں پر روزہ فرض ہے اور وہ مستقل طاقت نہیں رکھتے ان کا بھی ذکر آ گیا ہے کہ ان کو بھی فدیہ ضرور دے دینا چاہیے وہ ان کے روزے کا بدل ہو جائے گا. اب ایک بات حضرت خلیفہ المسیح اول کی تحریر سے ملتی ہے کہ ایام بیس کو روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس روز مسکین کو کھانا کھلا دیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دستور تھا کہ چاند کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھا کرتے تھے. تو ان کو ایام بیس کہتے ہیں یعنی روشن وقت جو ہے چاند کے. تو جن لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اس قدر محنت سے وہ باقاعدہ روزے رکھ سکیں ان کو چاہیے کہ وہ رمضان رمضان کے مہینے میں ہی جود و سخا سے بہت کام لیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا, رمضان کے مہینے میں اتنا صدقہ کرتے تھے کہ جس طرح آندھی میں اور تیزی آ گئی ہو, اور بے شمار صدقہ خیرات فرمایا کرتے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح اکبر کی ایک اور تحریر ہے, رمضان کے مہینے میں دعاؤں کی کثرت, تدریس سے قرآن, قیام رمضان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. اور ہمارے ہاں بھی تدریس سے قرآن ہوتی ہے, اور ہر ہفتے اور اتوار کو میری بھی باری ہوا کرے گی, اور باقی اوقات میں دوسرے علماء دیا کریں گے. تو دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی ہے, ایمان و احتساب. ایمان لاتا ہو حقیقت میں رمضان پر, اور پھر احتساب کی خاطر روزے رکھتا ہو کہ میں اپنے نفس کا احتساب کر سکوں, اس کے پہلے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں. افسوس ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں خرچ بڑھ جاتا ہے, حالانکہ یہ بات غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ روزے کی حیثیت سے بے خبر ہیں. سحرگی کے وقت اتنا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں کہ دوپہر تک بدہضمی کے دکار ہی آتے رہتے ہیں, اور مشکل سے جو کھانا ہضم ہونے کے قریب پہنچا بھی تو پھر افطار کے وقت عمدہ کھانے پکوا کے وہ اندھیر مار اور ایسی شکم پوری کی واشیوں کی طرح ایسی شکم پوری کرتے ہیں کہ واشیوں کی طرح نیند پر نیند اور سستی پر سستی آنے لگی. اتنا خیال نہیں کرتے کہ روزہ تو نفس کے لیے ایک مجاہدہ تھا, نہ یہ کہ آگے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر خرچ کیا جائے اور خوب پیٹ پر کر کے کھایا جائے. یاد رکھو, اسی مہینے میں ہی قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا, اور قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت اور نور ہے. اسی کی ہدایت کے موجب عمل درآمد کرنا چاہیے. روزہ سے فارغ البالی پیدا ہو جاتی ہے, اور دنیا کے کاموں میں سکھ کرنے کی راہیں حاصل ہوتی ہیں. آرام تو یا مر کر حاصل ہوتا ہے یا بدیوں سے بچ کر حاصل ہوتا ہے, اس لیے روزے سے بھی سکھ حاصل ہوتا ہے, اور اس سے انسان قرب حاصل کر سکتا ہے. یہاں ضمناً میں یہ نصیحت کر دوں کہ یہاں رواج ہے کہ بعض لوگ ثواب کی خاطر, جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے, روزہ دار کا روزہ کھلوانا ثواب ہوتا ہے, یہاں دعوت وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. مگر بہت ضروری ہے یہ احتیاط کہ اس کو سادہ رکھا کریں. بہت پرتکلف ثابتیں کرنا نہ مقصد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہ یہ مالی لحاظ سے اتنا بوجھ برداشت کرنا جائز ہے. افطاری کروائیں, سادہ رکھیں, تاکہ روزہ داروں کو افطاری کرانے کا ثواب تو مل جائے, مگر ان کو پرشکم بنانے کا گناہ نہ ملے. حضرت خلیفۃ المسیح اول یہ بھی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ ان کو طاقت عطا کر دیتا ہے رمضان ہی میں روزوں کی. بس روزوں کی طاقت نصیب ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ مبارک بھی دن ہیں اور مبارک بھی دن ہیں, ان برکتیں دینے والے اور متبرک دن, یعنی وہ دن جن کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ملی ہے, اور وہ دن جو آگے لوگوں کو برکت دیتے ہیں. انسان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ حسب استطاعت خدا کے فرائض بجا لاوے. روزے کے بارے میں خدا فرماتا ہے, وان تصوموا خیر لکم, یعنی اگر تم روزے رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی بہتری ہے. اب ان تصوموا خیر لکم, ایک طرف تو کتبہ فرمایا ہے, تو پھر خیر لکم سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد غالباً نفلی روزہ ہے, کہ اگر تم نفسی روزے بھی بجا لایا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم روزہ رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی خیر ہے. اب روزوں کے مسائل سے متعلق کچھ احادیث ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیری کھایا کرو, سیری کھانے میں برکت ہے. تو یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بچوں کو بھی صبح سیری کے وقت اٹھاتے ہیں اور شامل کر لیتے ہیں, اس سے ان کو عادت پڑ جاتی ہے صبح اٹھنے کی, اور سیری میں اس طرح سے بہت برکت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی ایک اذان سن لے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کو نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے. مراد یہ ہے کہ اذان کے وقت اگر کھانا کھا رہا ہے انسان تو اس خیال سے کہ نماز میں نہ پہنچے تو یہ شرک ہو جائے گا, یہ درست نہیں ہے. جس کو بھوک لگی ہوگی وہ اگر اپنی بھوک پوری نہیں کرے گا تو نماز میں بھی پھر بھوک ہی اس کو ستائے گی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو کھانا کھا شروع کر چکا ہو وہ جاری رکھے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ جب کھا رہے ہوتے سے کھانا اور اذان کا وقت ہو جاتا تھا, اذان ہو جاتی تھی, تو بعض دفعہ آپ وہ چیز ہاتھ میں پکڑ کر چلتے ہوئے بھی کھانا کھا لیتے تھے. اس سے یہ جو استنباط ہم کرتے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ کھانا کھڑے ہو کر کھانا بھی جائز ہے. بعض علماء اس میں شدت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہرگز کھانا کھڑے ہو کر نہیں کھانا چاہیے, مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو شریعت جاری کی ہے, اس لیے آپ کی سنت بہرحال ہمارے لیے ہمیں پابند کرتی ہے. اگر کھڑے ہو کر کھانا بھی کھانا پڑے تو کوئی حرج نہیں. اسی لیے ہماری دعوتوں وغیرہ میں یہ رواج ہے کہ بہت سے لوگ جن کے لیے کرسیاں رکھی جا سکیں ان کے لیے کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اب بھول کر جو کھایا جاتا ہے اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی روزہ کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو بھی روزہ مکمل کرے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اسے کھلایا پلایا ہے. یعنی بھول کر جو روزہ توڑتے تو نہیں مگر بھول کر روزے میں کھانا کھا لیتے ہیں, یہ ان کی اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے. تو یہ سمجھ کر کہ میرے کھانے سے روزہ ٹوٹ گیا, روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کو مکمل کرے, کیونکہ خدا کے نزدیک وہ روزہ مکمل ہو جاتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کھاتے ہوئے اور کوئی دیکھ لے تو روزہ ٹوٹتا ہے. تو ایک دفعہ ایک بچی چھپ کے کھانا کھا رہی تھی روزے میں, تو کسی نے اس کو دیکھ لیا, بھائی نے, تو اس نے کہا اوہ تو نے تو میرا روزہ توڑ دیا دیکھ کر. حالانکہ دیکھتا تو خدا ہے, روزہ توڑنے والا جو ہے وہ جان کے نہ توڑے, بھول کر کھا لے تو ہرگز گناہ نہیں ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. اب یہ بھی ایک خاص نصیحت ہے. عام طور پر شیعوں میں یہ رواج ہے کہ بہت دیر میں افطار کرتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں, مگر جب اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے افطار کا وقت شروع ہو جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جلدی کیا کرتے تھے, ذرا بھی اس میں دیر نہیں کرتے تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی, جب خدا کی طرف سے رخصت مل گئی خوشی سے فوری طور پر اس کو قبول کرو, یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے. تو اس لیے شیعوں کی طرح رمضان میں افطاری کے وقت دیر کرنا جائز نہیں ہے. جس قدر وقت رمضان کا ہو جائے اس وقت روزہ کھول دینا چاہیے, لیکن بعض دفعہ غلطی سے بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا اور بعد میں سورج نکل آتا ہے, تو اس وقت کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں ان کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، انہوں نے خدا تعالیٰ کے رسول کی ہدایت کے تابع جلدی کی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے ہرگز ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. جب سورج نکل آئے تو اس وقت ہاتھ روک لیں، اور جب افطاری کے وقت ہو جائے تو پھر دوبارہ کھانا شروع کر دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مرضی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنے والے میرے بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، اپنے لوگوں کا ہجوم دیکھا اور دیکھا کہ اس میں ایک آدمی پر سایہ کیا گیا ہے. آدمی فرمایا اسے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ شخص روزہ دار ہے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تعامل یہی تھا کہ بعض دفعہ لوگ سفر کر کے قادیان پہنچتے تھے اور اذان ہونے میں چند منٹ رہتے تھے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی کی خاطر ان کو کچھ پیش کر دیا کرتے تھے. وہ عرض کرتے تھے کہ ہم روزے دار ہیں. اور میں فرمایا سفر میں تو روزے کا حکم نہیں ہے، اگر چند منٹ بھی رہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اب روزہ توڑ دے تو وہاں روزہ ہے ہی نہیں. جو روزہ خدا کے منشا کے خلاف ہے وہ کیسے روزہ ہو گیا؟ تو سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اب ایک یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ چھوٹا سفر یا لمبا سفر، ہوائی جہاز کا سفر، یہ سب سفر ہی ہیں. جب انسان سفر کے نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو سفر کی صعوبتیں ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں. جیٹ جہاز میں بھی جب چلتا ہے تو جیٹ لیگ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ گویا خدا تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ اگلے زمانے میں جہاز جو ہیں وہ تیزی سے چلا کریں گے اور اس میں چند گھنٹے کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا، اس لیے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا. قرآن کریم میں جو پیشگوئیاں ہیں پوری طرح وضاحت کے ساتھ کہ جب آسمان پہ اس طرح رستے بنیں گے اور ذات الحوق ہو جائے گا آسمان اور اس میں تیزی کے ساتھ جہاز سفر کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کو نہ صرف علم ہے بلکہ اس کی پیش خبری قرآن کریم میں موجود ہے. بس یہ الزام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ گویا آپ نے بے خبری میں یہ ہدایت کی تھی. سفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رواج یہ تھا صحابہ کا کہ جب سفر کے لیے نکلتے تھے تو شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی اس کا سفر شروع ہو جاتا تھا، اور جب شہر کی حدود میں واپس آ کر داخل ہونے والے ہوتے تھے تو وہاں کچھ ٹھہر کر سستا کر اپنا روزہ، جو روزہ تو خیر نہیں رکھتے تھے مگر کچھ کھا پی لیتے تھے تاکہ اب پھر تسلی سے شہر میں جا کے پھر روزے رکھیں گے. ایک روزہ دار کی عادت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ ہے کہ روزہ دار کی بہترین عادت میں مسواک کرنا ہے. بس مسواک کرنا صبح شام، اور یا آج کل کے طریق پر برش سے اور کسی پیسٹ سے دانت صاف کرنا، یہ سنت اللہ ہے، سنت رسول ہے، اس کے عمل کرنا چاہیے. اسی طرح خوشبو لگانا، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تیل اور خوشبو کو استعمال کرنا روزہ دار کے لیے بطور تحفہ ہے. اور سوالات بھی لوگ عجیب عجیب کیا کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ روزہ داروں کو آئینہ دیکھنا جائز ہے کہ نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ آئینہ دیکھنے میں کیا گناہ ہوگا؟ فرمایا جائز ہے. اب اسی طرح ایک اور سوال پیش ہوا کہ حالت روزہ میں سر کو یا داڑھی کو تیل لگانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جائز ہے. سوال ہوا، اب آج کل تو داڑھی کو تیل لگانے کا رواج نہیں مگر پرانے زمانے میں لوگ لگایا کرتے تھے. سوال ہوا کہ روزہ دار کو خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جائز ہے. سوال ہوا کہ روزہ دار آنکھوں میں سرما ڈالے یا نہ ڈالے. فرمایا مکروہ ہے, اور ایسی ضرورت ہی کیا ہے کہ دن کے وقت سرما لگائے, رات کو سرما لگا سکتا ہے. سوالات بھی دیکھیے کیسے حیرت انگیز ہیں, اور سرمے کے شوقین ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ سرما لگانے والے مردوں کی آنکھوں کو آنکھیں اچھی نہیں لگتی, مگر پرانے زمانے میں رواج تھا کہ آنکھوں کو خوب سرمے سے تیز کیا کرتے تھے. اب سورہ البقرہ کی 186 آیت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم لعلکم تشکرون. اس کا ترجمہ ہے 186 آیت ہے سورہ بقرہ کی. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا, اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے اور وہ بھی درست ہے, انزل فیہ القرآن, رمضان کے بارے میں قرآن اتارا گیا ہے. رمضان کے مہینے میں بھی اتارا گیا ہے, اور اس میں رمضان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ملتا ہے. کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفسیر اور حق و باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں, بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے, اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اب مہینے کو دیکھنے سے مراد ہے رمضان کا چاند دیکھ لے. اب کل سے انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا. آج کل کے زمانے میں تو ایسے حساب نکل آئے ہیں کہ چاند کے مطابق پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کب نکلے گا. تو کل آج رات تو انشاءاللہ رمضان کا چاند نکلائے گا. تو اگر سفر پر ہو یا مریض ہو تو گنتی پورے کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسائش ہے کہ دوسرے ایام میں, ضروری نہیں کہ اگر گرمیوں کے روزے چھوٹے ہیں مجبوراً تو آئندہ گرمیوں ہی میں روزے رکھیں, نسبتاً ٹھنڈے اور آرام دہ دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے. لیکن بہانہ جو ہی نہ ہو, بلکہ حقیقت میں کسی مجبوری سے اس کے روزے چھوٹے ہوں. چنانچہ اسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا, اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی, اور تاکہ تم شکر کرو. ایک سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان تمہارے پاس آیا ہے, وہ برکت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے. اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اب یہ مسئلہ بھی غور طلب ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں ہر قسم کی بدیاں ہو رہی ہیں, وہاں تو شیطان نہیں جکڑے جاتے, یہ تو مومنوں کے لیے ہے. صرف مومنوں کے دلوں کے شیطان جکڑے جاتے ہیں, اور ادنا سے ادنا لذش کرنے سے بھی وہ خوف کھاتے ہیں. بس شیاطین, دنیا کے شیاطین تو کھلے پھرتے ہیں, ان کو نہیں جکڑا جاتا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی رات کی جو بھلائی ہے, جو اس سے محروم کر دیا گیا, وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر کر کے فرمایا, اور اسے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا اور فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں حضرت ایمان میں ثواب کی نیت سے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس روز جس تھا جس جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ مہینہ تمہارے لیے سایہ فگن ہوا ہے, مومنوں کے لیے اس سے بہتر مہینہ کوئی نہیں گزرا اور منافقوں کے لیے اس سے برا مہینہ اور کوئی نہیں گزرا. تو مومنوں کے لیے رمضان کا سایہ فگن ہونا بظاہر تو تپش سے بہت برا حال ہوتا ہے انسان کا, مگر رمضان کا ان کی ان پر رحمت کا سایہ ہوتا ہے, اور منافقوں کے لیے بڑی مصیبت ہے, بڑی مشکل سے دن کاٹتے ہیں کہ رمضان گزرے تو ہمیں بھی کھلی چھٹی ملے جو چاہیں کریں. مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں ملے جس کے پاس میں ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا. اس شخص کی ناک بھی مٹی میں ملے جس کے پاس رمضان آیا اور گزر گیا قبل اس کے کہ اس کی گناہ بخشے جائیں. اس شخص کی ناک مٹی میں ملے جس کے پاس اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچے اور اسے جنت میں داخل نہ کروا سکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سنن الدارمی میں روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان کے روزوں میں ایک روزہ بھی بغیر کسی جائز مجبوری یا بیماری کے چھوڑا تو خواب وہ شخص عمر بھر روزے رکھتا رہے اس کا عمر بھر روزے رکھنا بھی اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا. بس بیماری کے بغیر عمدن روزہ رکھنا, آج کل خیال کیا جاتا ہے کہ روزہ اگر چھوٹ جائیں روزے تو مہینوں چھوٹے رہیں تو ان کی فضائے عمری ہو سکتی ہے, اور روزے مسلسل رکھے جا سکتے ہیں, یہ غلط ہے. جو روزہ عمدن چھوڑا جائے وہ گیا, اس کا تو علاج صرف یہ ہے کہ استغفار کرے اور آئندہ عمدن روزہ نہ ترک کرے. حضرت خلیفہ المسیح اول کا ایک حوالہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن شریف کا طرز ہے کہ پہلے عام فضائل سکھاتا ہے پھر خاص فضیلت کی بات, اسی طرح پہلے عام رضائل سے ہٹاتا ہے پھر عزل الرضائل شرک سے. پہلے عام بات کا حکم ہے پھر خاص کا, مثلا پہلے عمرہ وغیرہ کا ذکر ہے پھر حج کا, پہلے صدقات کی ترغیب ہے پھر زکوٰۃ کی, اسی طرح پہلے یہاں عام طور پر نفلی و فرضی روزوں کو حکم دیا ہے پھر رمضان کے روزوں کو حکم دیتا ہے. پہلے شہر رمضان کی فضیلت بیان کی ہے کہ اس میں قرآن شریف نازل ہوا, کیونکہ قرآن کا اطلاق جزو سورہ پر بھی ہو سکتا ہے, اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا. ماہ رمضان میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا, نازل ہوا قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے, اس لیے یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینہ تھا جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا, اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے, بلکہ صرف یہ ایک جز سورت کا نزول بھی کافی ہے. میں جو تحقیق کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم جن دنوں غار حرا میں عبادت فرماتے تھے وہ دن رمضان کے تھے, اور وہیں پہلی سورت کا جز نازل ہوا. حضرت سید المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الفرقان, قرآن سے مجھے اس کے یہ معنی معلوم ہوئے کہ فرقان نام ہے اس فتح کا جس کے بعد دشمن کی کمر ٹوٹ جائے, اور یہ بدر کا دن تھا. غزوہ بدر بھی ماہ رمضان میں ہوا ہے. غرض رمضان المبارک کیا بلحاظ فتوحات دنیاوی اور کیا بے اعتبار ابتدائے نزول قرآنی یا تاکید قرآنی ہر طرح قابل حرمت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو دوسری امتوں کی طرح اس امت میں کوئی قید نہ رکھتا, اور اس نے قیدیں بھلائی کی خواب سے رکھی ہیں. میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینہ میں مجھے محروم نہ رکھ, تو خدا تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا. اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اس کے لیے اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے, کیونکہ ہر ایک عمل کا مدار نیت پر ہوتا ہے. مومن کو چاہیے کہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلاور ثابت کرے. جو شخص روزے سے محروم رہتا ہے مگر اس کے دل میں یہ نیت رد دل سے تھی کہ کاش میں تندرست ہوتا, روزہ رکھتا, اور اس کا دل اس بات کے لیے گریان ہے, فرشتے اس کے لیے روزہ رکھیں گے بشرطی کہ وہ بہانہ جو نہ ہو, تو خدا تعالیٰ اسے ہرگز ثواب سے محروم نہ رکھے گا. یہ آخری لباس مسیح مودہ صلاح السلام کا ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی اصولوں پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے. خدا تعالیٰ نے مسافر اور بیمار کو دوسرے وقت رکھنے کی اجازت اور رخصت دے رکھی ہے, اس لیے اس حکم پر بھی تو عمل رکھنا چاہیے. میں نے پڑھا ہے کہ اکثر اکابر اس طرح گئے ہیں کہ اگر کوئی حالت سفر یا بیماری میں روزے رکھتا ہے تو یہ معصیت ہے, کیونکہ غرض تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, نہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی رضا برداری میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرمایا کرتے تھے کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے. تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ نیکیوں میں بڑھ کر تم خدا تعالیٰ کو تھکا دو گے تو خدا تعالیٰ تو کبھی تھک نہیں سکتا, تو خود تھک ہار کر رہ جاؤ گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رضا جوئی کی خاطر جتنی آسانیاں وہ دیتا ہے وہ قبول کرو خوشی سے, اور جتنی سختی وہ ڈالتا ہے وہ بھی خوشی سے قبول کرو. اور بہتر ہے کہ اپنی طرف سے اس پر حاشیہ نہ چڑھایا جائے. اس نے تو یہ حکم لیا ہے, من کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اس میں کوئی قید اور نہیں لگائی کہ ایسا سفر ہو یا ایسی بیماری ہو, میں سفر کی حالت میں روزے نہیں رکھتا اور ایسا ہی بیماری کی حالت میں, چنانچہ آج بھی میری طبیعت اچھی نہیں اور میں نے روزہ نہیں رکھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بلا تکلف ہر کام کرتے تھے, ذرا بھی اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں تھا. ایک جوانی کی عمر میں تو آپ نے 6 مہینے تک مسلسل روزے بھی رکھے ہوئے ہیں, اور جب روزہ نہیں ہوتا تھا تو مجلس میں اس بات سے پرواہ کی بغیر کہ رمضان کا مہینہ ہے, اگر کچھ منہ خشک ہو کچھ پینے کی ضرورت پڑے تو پی لیتے تھے. اس موقع پر ایک دفعہ بہت بڑا فتنہ برپا ہو گیا, مولویوں نے شور مچا دیا تھا کہ حضرت وسیم عبد السلام کے متعلق یہ روزوں کے قائل نہیں ہیں, حالانکہ یہ بالکل جھوٹ اور افتراء تھا. آپ کی طبیعت میں تکلف کوئی نہیں تھا, بے ریا طبیعت تھی, اور اس کے مطابق آپ نے خود تو نہیں مانگا مگر کسی نے منہ خشک ہوتے دیکھ کر وہ پیالی آگے کر دی. اس وقت یہ سوچا کہ اگر میں نے اب یہ روک دیا تو یہ دکھاوا ہو جائے گا کہ دیکھو میں روزے دار ہوں, تو اس کو قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ دکھاوے کو پسند نہیں کرتا. خدا تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے چند دن جو کل سے شروع ہونے والے ہیں, میں ہر قسم کے ریا سے پاک رہتے ہوئے ہر قسم کے جھگڑوں, نفسانی جھگڑوں اور غلط بیانیوں اور لغو بیانیوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہم اپنا رمضان گزاریں. چند دن ہیں اس میں کوئی شک نہیں, اور جب ایک دفعہ شروع ہوتا ہے پھر لٹو کی طرح چل پڑتا ہے, اور ابھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گا. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سچے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.